السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا. آج ہم شہر اللہ المحرم، جو چار محترم مہینے ہیں اس میں سے جو پہلا مہینہ ہے نئے سال کا، اس پر بات کریں گے. مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے. پہلے تلاوت سن لیتے ہیں، اس کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدة شهور عند اللہ اثنا عشر شهرا فی کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جہاں دین کا شعور اور اس بات کا احساس ہے کہ دین پر کس طرح چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسی کی جائے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امن و امان میں رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ امن و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو غلبہ عطا کرے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے. جہاں پر بھی لوگ مظلوم ہیں، محروم ہیں، مشکلات میں ہیں، بے گھر ہیں، دن رات جو خوف کے عالم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوف سے امن عطا کرے، ان کو شیلٹر گھر عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان تمام مظلوموں کی مدد فرمائے جو آج پریشان حال ہیں اور دوسروں کے ظلم کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ویسا ہی عروج عطا کرے، ایک سویلائزیشن بن کر ابھرے، ایک ترقی یافتہ یا کسی بھی چیز کی تحقیق کر کے اس کو آگے بڑھانے والے بن کر نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی ترقی دی، کتنا عروج دیا، اور کتنی ان کو عزت اور غلبہ عطا کیا کہ انہوں نے نیا کیلنڈر بنایا، نیا سکہ یعنی کوائن، اپنی خود کی کرنسی بنائی، اور بہت سارے اصول اور رولز دنیا کو دیے، الحمدللہ سنہرے اصول. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم کو غلبہ عطا کرتا ہے، ترقی دیتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح سے نئے نئے انوینشنز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو محرم ہے، جو نیا سال شروع ہو رہا ہے یا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے، امت مسلمہ کو، کہ ہم اس میں اپنی ترقی کے لیے، اپنے غلبے کے لیے، اپنے عروج کے لیے مزید محنت، جدوجہد اور کوشش کرنے والے بنے، اور اگر کوشش کر رہے ہیں تو اس کوشش میں مزید تیزی لانے والے بنے، مزید اسٹرگل کرنے والے بنے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمارے اندر ایسے آئیڈیاز، ایسے نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ ہماری سوچ میں پیدا کرے جس کی وجہ سے ہمارے دین کو غلبہ ملے. اور جو کھویا ہوا مقام تھا امت مسلمہ کا اسے وہ دوبارہ حاصل ہو جائے، عروج اور غلبہ، آمین. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ لیکچر رکھنے کے لیے خاص طور سے ریکویسٹ کی تھی. کچھ لوگوں کی ریکویسٹ کرنے سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو گیا اور خود میرا بھی اپنا فائدہ ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جن لوگوں نے لنک ارینج کی ہے، پوسٹر بنایا ہے اور اس لیکچر کو رکھنے کے لیے جو بھی ان کا اس میں حصہ ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سبھی کو. بعض اوقات ہمارا چھوٹا سا کام ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس لیے کبھی بھی کوئی بھی چھوٹا سا بھی کام اگر ہو نیکی کا تو اس کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر دے اور تمام آنے والوں کو بھی ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سال ایسا بابرکت ثابت ہو اور آئندہ آنے والے سال جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی رکھی ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کام کرنے والے بنے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، اور ہم امت مسلمہ کے لیے کوئی ایسی کوشش کر کے جانے والے بنے جو ہمارے جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے انشاءاللہ، آمین. بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہم اپنے عروج کے لیے، امت مسلمہ کے غلبے کے لیے، دین اسلام کے غلبے کے لیے کچھ کوشش، کچھ جدوجہد کرنے والے بنے. یقین جانیے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا واقعی میں، کہ اگر ہمیں خود اپنے حالت کو بدلنے کا احساس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ہماری مدد نہیں فرماتا ان حالات میں. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور کوشش کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، آمین. جیسے کہ آپ کے سامنے بھی سورۃ توبہ کی آیتیں تلاوت کی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں پہلے سے مہینوں کی تعداد 12 ہی تھی اور اس میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں، یعنی یہ مہینے زمانے جاہلیت سے لے کر اب تک اللہ کے نزدیک محترم ہیں. ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جاتی تھی، یعنی وہ لوگ کتنے بھی ان کا دشمن بھی سامنے آ جاتا تھا، یعنی ان کے باپ کا قاتل بھی اگر سامنے آ جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، اور وہ لوگ بہت جنگجو قسم کے لوگ تھے، لیکن اگر ان محترم مہینوں میں کوئی ان کے سامنے آ جاتا یا بیت اللہ کے پاس آ جاتا تو چونکہ وہاں پر بھی قتل و غارت گری کرنا منع ہے، ناجائز ہے، تو لہٰذا وہ اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے. تو پہلے سے اللہ کے نوشتے میں مہینوں کی گنتی تعداد 12 ہی تھی اور اس میں سے 4 مہینے محترم تھے. تو یہ بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ مہینے 12 تھے الحمدللہ. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما النسیء فی الزیادہ، کہ یہ جو نسی لوگ کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ لوگ ان 4 محترم مہینوں کو جب ان کا دل چاہتا کبھی اپنے لیے حلال کر لیتے اور کبھی جو باقی دوسرے مہینے تھے اس کو اپنے لیے حرام کر لیتے. یعنی ان کا دل چاہتا کہ ان محرم یا حج کے مہینے میں یا ذوالقعدہ کے مہینے میں جنگ کرنا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے جائز کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے بدلے ہم دوسرا ایک مہینہ حرام قرار دے دیں گے. تو یہ جو حرام مہینے ہیں جس میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، یعنی جنگ کرنا اس میں ناجائز تھا، اور یہ مہینے جن کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے دونوں معنی بنتے ہیں کہ کچھ حدود اس میں لازم آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں بہت احترام کے قابل ہوتی ہیں. تو 12 مہینوں میں 4 مہینے، 3 مہینے ایک ساتھ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور بیچ میں ایک رجب، اور رجب میں وہ لوگ عمرہ کرتے تھے اور یہ 3 مہینے دراصل حج کے سفر کے لیے تھے. تو الحمدللہ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے بہت سارے جو قافلے تھے، حج کے قافلے جو جاتے آتے تھے، وہ لوٹ مار سے الحمدللہ محفوظ ہو جاتے تھے یا جنگ و جدال سے محفوظ ہو جاتے تھے کیونکہ یہ 4 محترم مہینے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہم کو 12 مہینوں کی گنتی بتائی ہے، لیکن کوئی اسلامی کیلنڈر نہیں تھا، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو آج کے لیکچر کو ہم 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. پہلا تو اس مہینے یا ان مہینوں کی جو روحانی فضیلت یا اسپریچولیٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ 4 یہ محترم مہینے، تو اس کی کیا فضیلت ہے اور خاص طور سے محرم کی کیا فضیلت ہے، وہ ہم ایک حصہ ہے، ٹاپک ہے. دوسرا ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ہسٹوریکلی، یعنی تاریخی لحاظ سے اس کی کیا اہمیت ہے اس مہینے کی، اور تیسرا ہے مسکنسپشنز، یعنی جو اس مہینے کے تعلق سے جو ہمارے اندر خیالات ہیں، مسکنسپشنز ہیں کہ اچھا یہ مہینہ کس وجہ سے زیادہ احترام کے قابل ہے، یہ کیا کس وجہ سے اہم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے مشہور ہے یا اہم ہے، یا جو کربلا کا واقعہ ہے جو کہ بے شک محرم کے مہینے میں ہی پیش آیا تھا، لیکن وہ ایک بالکل بعد کی بات ہے، بہت بعد کی بات ہے، اور اس وجہ سے جو اس مہینے میں بدعات کی جاتی ہیں. تو اس طرح سے تین حصوں میں اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، واللہ عالم یہ تینوں چیزیں ہوں گی نہیں ہوگی پوری. پہلے ہم اس کی یعنی فضیلت اور عبادات کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں، اسپرچولیٹی کے لحاظ سے کہ محرم کی کیا فضیلت ہے. یعنی چار محترم مہینوں میں، چار حرام مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل محرم کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں روزے ہیں. حالانکہ بے شک حج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں ایک فرض عبادت ہوتی ہے، اور حج صرف حج کے مہینے ہی میں ہو سکتا ہے، دوسرے مہینوں میں حج نہیں ہو سکتا. تو چاروں محترم مہینوں میں محرم کی کیا فضیلت ہے؟ اور اس کو شہر اللہ المحرم کہا گیا ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ ایک اسپیشل نام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ نسبتیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، رسول اللہ اللہ کا رسول، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی جو کہ ہم جانتے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم کو دی گئی تھی وہ نشانی، تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ المحرم کہا ہے. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ سب سے افضل صیام، سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد وہ محرم کے روزے ہیں، یا محرم کا روزہ ہے، سبحان اللہ، عاشورہ کا روزہ. تو چار محترم مہینوں میں سب سے محترم مہینہ جس کو یہ اسپیشل نام دیا گیا اور اللہ سے اس کو نسبت دی گئی، اور جو کہ سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی جب سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، تو اسلامک کیلنڈر کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ جسے نئے سال کی شروعات ہوتی ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فضیلت اور احترام کے لحاظ سے، یا عبادات کے لحاظ سے، یا اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ مہینہ کس طرح سے اہم ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے فرض روزوں سے پہلے، یعنی جب تک کہ فرض روزوں کی لیے وہی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے. یعنی پہلے محرم کے روزے فرض تھے، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو محرم کے روزے نفل کر دیے گئے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے، اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ایک سال ایسا گزرا تھا جس میں روزے، یعنی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. تو اس سال بھی آپ نے ہو سکتا ہے محرم کے ہی روزے رکھے ہوں، اور ہو سکتا ہے مکہ میں بھی آپ محرم ہی کے روزے رکھتے ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان سے پہلے رسول اکرم محرم کا روزہ رکھتے تھے. اور اس کی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور یوم عاشورہ کے روزے کے بدلے میں گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، یعنی ماضی کے، گزشتہ، پچھلے. پھر جب صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تب صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم عاشورہ کا روزہ تو یہود بھی رکھتے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں رکھتے ہیں. جب یہود سے پوچھا گیا کہ تم لوگ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ خوشی میں رکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے، یا فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات عطا کی، یا نجات دی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم الفاظ بہت قابل غور ہے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قربت کے لحاظ سے ہم زیادہ قریب ہیں اور ہم زیادہ حقدار ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو اسی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہود بھی رکھتے ہیں، تو کہا کہ ان کی مشابہت نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر دی تو میں آئندہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن اگلا سال آنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات پا چکے تھے، لیکن آپ نے 9 کے لیے انکریج کیا تھا۔ تو اب یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ محرم کے مہینے کے روزے جو پہلے فرض سمجھے جاتے تھے رمضان سے پہلے، یا جب رسول اکرم رکھا کرتے تھے، تو وہ کون سے دنوں کے تھے؟ واللہ اعلم۔ لیکن 10 محرم کا روزہ افضل ہے عاشورہ کا، اور مزید اس میں تقویت ملتی ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی قوم فرعون سے، یہ فرعون سے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسا کوئی دن جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی ہو یا کسی ظالم قوم سے نجات دی ہو، تو اگر خوشی منانی ہے تو اس کو کس طرح سے منایا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے وہ خوشی منائی جا سکتی ہے، اور اس میں سب سے بیسٹ عبادت روزہ ہے۔ تو اس سے ہمیں، یعنی جو اس کی اسپریچولیٹی ہے، جو پہلا حصہ ہے ہمارا، ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ فضیلت والے دن رکھ دیے ہیں، ان فضیلت والے دنوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اجر کمایا جا سکے، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایک روزے کا اجر کتنا زیادہ بتایا جا رہا ہے کہ پچھلے ایک سال کے تمام جو صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت اور رحمت کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا فضل و کرم فرمانے والا ہے، کتنا رحمان ہے ہمارے رب، کتنا رحیم ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا جاتا ہے، لیکن ہم ان مواقع سے، ان وقتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تو لہٰذا کوشش کریں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ گلف کنٹریز میں بہت زیادہ گرمی ہے، ابھی فی الحال ٹیمپریچر کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہے۔ دوسری بات، دن بہت لمبا ہے، لیکن ہمارا دن اتنا بھی لمبا نہیں ہے جتنا ویسٹرن کنٹریز میں ابھی دن لمبا ہے۔ یعنی ابھی اگر آپ کینیڈا یا امریکہ وغیرہ، اسپیشلی کینیڈا کا دیکھیں گے یا کچھ اور کنٹریز کا دیکھیں گے، تو وہاں پر روزہ اور زیادہ، یعنی یہاں سے اور 2-3 گھنٹے اور زیادہ ہے، یعنی 15 کی بجائے 17 یا 18 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں پر۔ عشاء وہاں پر 11 بجے ہو رہی ہے، مغرب غالباً 9 یا 9:30 10 بجے ہے، اور فجر بہت جلدی ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ پھر بھی ہم پر کتنا اللہ تعالیٰ کا رحم اور فضل ہے کہ ہمیں پھر بھی کم ہی وقت گزارنا پڑ رہا ہے روزے میں۔ بے شک گرمی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس گرمی میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا پھر اس دن روزہ رکھنے کی وجہ سے، جو ہمارے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اور آپ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ اچھا، مجھ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم سے کوئی بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، ہم سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی سرزد ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم پر مہربانی کی کہ پہلے رمضان کے روزے رکھے، ابھی ہم رمضان سے گزرے 3-4 مہینے پہلے، سبحان اللہ، رمضان کے روزے رکھے، پھر ہم ذوالحجہ کے مہینے میں داخل ہوئے اس کے بعد، اور ذوالحجہ میں ہم نے عرفے کا روزہ رکھا، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے پورے 9 روزے بھی رکھے ہوں، ماشاءاللہ، لا قوت الا باللہ۔ تو الحمدللہ وہ عرفے کے روزے سے ہمارے 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے جس کی وجہ سے ہم اس کا اجر حاصل کر سکیں جیسے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو عرفے کا روزہ گزرا الحمدللہ، اس سے بھی ہمارے گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے معافی ہمارے لیے لکھی اور لکھ دے اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اور دعا بھی یہی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محرم کا روزہ عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ کتنی ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنے گناہوں کو پیچھے سے ڈیلیٹ کرتے چلے جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ہر دفعہ، ہر مہینے، ہر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے لیے کتنے اجر عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے الحمدللہ. تو یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل نہیں تو اور کیا ہے آپ بتائیں. اور سبحان اللہ محرم کا روزہ, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر جیسے عرفے کا روزہ ہے یہ محرم کا روزہ ہے, کئی مہینوں تک ایسے کوئی روزے نہیں ہیں, اسپیشل روزے نہیں ہیں. عرفے کا روزہ تھا اور اب محرم کا روزہ ہے, جس میں عرفے میں 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے اور اس میں 1 سال کے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے سبحان اللہ. اب ٹھیک ہے ہر مہینے ایام بیعت کے روزے آئیں گے یا پیر اور جمعرات کا روزہ ہے, لیکن جو فضیلت یہ 2 روزوں کی ہے, عرفے کی اور محرم کی, عاشورے کے روزے کی, وہ دوسرے روزوں کی نہیں ہے ویسی. یا پیچھے شوال کا مہینہ بھی گزرا, شوال کے روزے بھی گزرے رمضان کے بعد. تو سبحان اللہ پہلی بات ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فضیلتیں رکھی ہیں مہینوں میں, دنوں میں, عبادات میں, ان فضیلتوں سے, ان اللہ تعالیٰ کے جو انعام اور اکرام ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے, اور اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرتے رہنی چاہیے. اور دیکھیں اس کے لیے جو ہے ہر چیز کے لیے علم بہت زیادہ ضروری ہے, اور علم بھی ایسا جو کہ اوتھینٹک سورس سے آیا ہوا علم ہو. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو وہ بدعت کا ٹاپک تو الگ ہی آ جائے گا لاسٹ میں ہے وہ ہمارا, لیکن لا علمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ روزے ہی نہیں رکھتے ہیں اس دن, بلکہ الٹا پانی پلایا جاتا ہے, لوگوں کو سبیلیں لگائی جاتی ہیں, اسپیشلی 10 محرم کو شربت بانٹے جاتے ہیں, کھانے بنائے جاتے ہیں, حلیم بنایا جاتا ہے, روڈ بنائے جاتے ہیں. تو جب علم نہیں ہوگا تو روزہ رکھنے کے بجائے کھانے پینے چلتے رہیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو لہذا فضیلت اور اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلی بات ہم کو ملتی ہے کہ اس کی فضیلت. دوسرا ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے, یہ جو محترم مہینے ہیں یا جو اس کی اسپرچولیٹی ہے, کہ اللہ تعالی کے انعام اور اکرام کا جواب کیسے دیا جائے, اور وہ ہے شکر گزاری. کہ اللہ تعالی نے اگر ہمیں کوئی انعام اور اکرام سے نوازا ہے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے, اور وہ کیسے دیا جائے گا؟ اللہ تعالی کی عبادت کر کے. اور شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. شکر گزاری انسان کے زندگی میں اور ہر چیز میں ایک طرح سے مٹھاس گھول دیتی ہے, اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو روزانہ فجر کے بعد اسپیشلی صبح کے اذکار میں آپ کیا کرتے تھے. اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا, بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے, اور اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے عبادت کرنے والا بنا دے سبحان اللہ. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہم کو کہ شکر گزاری میں بھی اور عبادات میں بھی احسان کا لیول اپنایا جائے. وہ حدیث جیسے آتی ہے نا کہ انت عبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانه یرا, کہ تم اللہ تعالی کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو, اور ایسا نہ کر سکو, محسوس کر سکو تو یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے, تو تمہاری عبادت کا کیا لیول ہوگا, کیا حال ہوگا, احسان کے لیول پر عبادت. اور شکر گزاری ہمارے دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شکر گزاری ایمان ہے اور ناشکری کفر ہے, ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ آیا ہے؟ ناشکری کے لیے کفرہ کا لفظ آیا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ناشکری ایک طرح سے کفر کی طرف لے جاتی ہے, یا کفر ہے, ناپسندیدہ ہے. تو یہ ہم پر لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس کے دی گئی ان عبادتوں کے اجر پر, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو عبادتیں مخصوص کر رکھی ہیں کچھ دنوں کے لحاظ سے, کچھ مہینوں کے لحاظ سے, کہ پہلے رمضان گزرا, پھر حج آیا, پھر شوال کے روزے آئے, پھر عرفہ کا روزہ آیا, پھر اس کے بعد الحمدللہ اب محرم کا روزہ ہے, اور یہ 4 مہینے جو بھی محترم مہینے ہیں. تو ان مہینوں کا احترام پہلی بات تو ہم پر لازم ہے. ہمیں ان مہینوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے کام نہ کریں, اور بلکہ زیادہ عبادات میں لگے رہیں, نیکی کے کام میں آگے آگے رہیں, اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں, شکر کریں اور شکر کرنے والے بندے بنیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے کہ داؤد علیہ السلام ہے, زکریا علیہ السلام ہے, سلیمان علیہ السلام ہے, کہ یہ ہمارے شکر گزار بندے تھے, اور اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے. تو دوسری بات ہمیں کیا سیکھنے کو ملی کہ شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. اور حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے کہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کس کا شکر گزار نہیں ہوتا؟ جی، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. تو جب لوگوں نے بھی ہمارے لیے کوئی کچھ کرتا ہے ہمارے لیے، یعنی سبحان اللہ، دیکھیں ایک چیز سے کتنی چیزیں سیکھنے کو ہم کو ملی کہ ہم کو لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کسی نے ہماری مدد کی ہے یا کوئی بھی کام میں ہیلپ کی ہے، جو بھی کچھ ہوا ہو، ایون آپ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں جو مزاج سکھاتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کے صحابہ کا کردار ہمارے لیے مشعل رہا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے اگر وہ ہمیں کچھ بھی ہیلپ کریں، اور اس کا بدلہ بھی دینا چاہیے. تو ہم لوگوں کے شکر گزار بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار بنیں گے. تو ہم کو شکر گزاری کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ملے اس پر شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے ذمے ہے. تیسری بات ہم کو یہ سیکھنے کو ملی کہ شکر گزاری کا طریقہ کیا ہو. جیسے بہت سارے لوگ شکر گزاری میں کیا کرتے ہیں کہ جشن مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتے ہیں، یا نئی نئی بدعات کرتے ہیں، یا کچھ اور الگ الگ چیزیں کرتے ہیں. لیکن سبحان اللہ، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے کیا جائے. اس کی نعمتوں پر شکر واجب ہے، تو کیسے کیا جائے؟ تو وہ شکر کیسے ہو؟ عبادات کے ذریعے سے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عید دی، یعنی عید کا موقع ہمیں عنایت کیا، 30 دن کے روزے رکھے، اور اس کے بعد عید کا دن آیا تو تکبیرات کہتے ہوئے ہمیں جانا ہے. عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو ہمیں تکبیرات کہتے ہوئے جانا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شکر گزاری دراصل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. ظاہری چیزوں پر ہمیں نہیں دھیان دینا چاہیے، اصل چیز ہے کہ وہ شکر گزاری کا اظہار کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے ذریعے سے. یعنی اصل شکر گزاری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا شکر کیسے کریں، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بس زبان سے کہہ دیتے ہیں. تو صرف زبان سے کہہ دینے سے کافی نہیں ہو جاتا ہے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے اسکالرس، ابن القیم جوزی رحمہ اللہ علیہ اور بھی بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ شکر کے 3 درجات ہوتے ہیں، زبان سے، دل سے، اور جو نعمت دی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا کر. یہ شکر کے درجات ہیں. تو شکر کیسے ادا کیا جائے؟ عبادت کے ذریعے سے. سبحان اللہ، دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی تھی، تو اس دن ان لوگوں نے روزہ رکھا شکر گزاری کے طور پر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کی بنسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار ہیں کہ وہ روزہ رکھیں شکر گزاری کے طور پر. یعنی سبحان اللہ، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی چیز کو لے کر آئے تھے، یہی دین اسلام لے کر آئے تھے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تعلیم تھی، ایک ہی بات کی وہ دعوت لے کر آئے تھے، توحید کی، اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کی بات لے کر آئے تھے. تو تمام انبیاء یعنی ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں وہ سب. اس لیے ہم کو تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یعنی ایون بنی اسرائیل، چونکہ بنی اسرائیل تو اس عہدے سے فارغ کر دی گئی، معزول کر دی گئی. اب ان کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے وہ نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، بلکہ ان کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہم سے زیادہ بڑھ گئی ہے، یا ہماری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ہم اسی مشن کو، امت مسلمہ اسی مشن کو آگے لے جانے والی ہے. اسی فرض منصبی پر امت مسلمہ آج فائز ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ تمام انبیاء کو بھیجا. اور کیا ہے وہ منصب؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو سبحان اللہ، یعنی ہم زیادہ حقدار ہیں اس شکر گزاری کے، اور اس شکر گزاری پر عمل کرنے کے لیے روزہ رکھ کر. رسول اکرم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کو تاکید کی، اور چونکہ یہودیوں کے مشابہت نہ ہو تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں 9 کا بھی رکھوں گا. لیکن اگر یعنی سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہلت نہ دی اور آپ اس سے پہلے ہی وفات پا چکے، اگر رسول اکرم زندہ ہوتے تو 9 کا روزہ رکھتے. اس لیے صحابہ اکرام 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو شکر گزاری کا عملی طریقہ کیا ہے؟ پھر عبادات کر کے. آپ کو معلوم ہوگا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، بہت مشہور واقعہ، ہم میں سے ہر ایک کو زبانی یاد ہے، کہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، اتنا لمبا قیام، رکوع، سجود کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ کی تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا، کسی کو یاد ہے؟ کہ کیا میں اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شکر گزاری کا جو عملی طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے میں، اس کی عبادات کرنے میں، اور عبادات میں بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب اور مطلوب چیزیں ہیں وہ قیام ہے، یعنی لمبا قیام، رکوع، سجود اور روزہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ تو کیا خوشی میں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول سکتے ہیں؟ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ شکر گزاری جو کہ عبادات کے ذریعے سے ہم عملی طور پر ہم نے کرنا چاہیے تھا، آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ کہ 10 تاریخ کو جلوس نکلتا ہے، دن رات بلکہ فرض نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، اور بس ہلہ گلہ، شربت پینا، پانی پلانا، کھانے اور پتہ نہیں کیا کچھ۔ کیسے شیطان نے ہمیں بہکا دیا ہے نا۔ سبحان اللہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کر کے، عبادات میں زیادتی کر کے، یعنی اپنے آپ کو آپ اتنا تھکاتے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے رکوع، قیام اور سجود میں، اور کہا کہ میں کیا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور آپ کو وہ مشہور واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب آپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی صحابی کے باغ میں تھے، اور وہیں جبریل امین آئے اور کہا کہ آپ کو خوشخبری دی گئی تھی کہ جو آپ پر 10 دفعہ درود بھیجے گا تو اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اس میں 10 نیکیوں کا اضافہ ہوگا۔ یاد ہے وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہتے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اور اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدے شکر بھی الحمدللہ ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی یہ بھی آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ کوئی اچھی خبر، اچھی بات پر جو آپ کو نعمت اور فضل ملے تو آپ شکر والا سجدہ کریں۔ تو رسول اکرم سجدے میں چلے گئے، اور اتنی دیر تک سجدے میں رہے کہ عبد الرحمن بن عوف کیا کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، اور میں اس ڈر سے آگے بڑھا کہ آپ کو ہلا جلا کر دیکھوں، اتنے میں ہی آپ نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تب رسول اکرم نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ جو بھی آپ کے اوپر درود بھیجے گا تو اس کے یہ یعنی اس کی 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو اس لیے میں سجدے میں چلا گیا اس شکر کے لیے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی نعمت ملے، کوئی فضیلت ملے، تو آپ کا سجدہ شکر ادا کرنا لازم ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا، کیونکہ کس نے دی ہے آپ کو یہ نعمت، یہ فضیلت، یہ جو کرم فرمائی ہوئی ہے یہ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لہٰذا اسی کے آگے جھکنا یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس کے آگے جھکیں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ تو لمبا سجدہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لمبے سجود بھی شکر گزاری کی علامت ہے، لیکن ہم لوگ اپنے سجود کا حال دیکھ لیں کہ ہمارے سجدے کیا ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی اس مہینے کی جو اسپرچولیٹی ہے، جو فضیلت ہے، جو اس کا بابرکت ہونا ثابت ہے، کہ اس میں شکر گزاری ہے، عبادت ہے، اور سب سے اہم چیز روزہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو محرم ہونے کی حیثیت سے اس مہینے کی فضیلت ہے کہ 4 محترم مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، اور سال کی شروعات کے لحاظ سے پہلا مہینہ ہے، اور محترم مہینوں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آخری مہینہ ہے۔ یعنی پہلے بیچ میں رجب آتا ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ سے شروع ہوتا ہے ذوالحجہ، اور پھر محرم۔ تو احترام کن معنوں میں، یعنی ان مہینوں کو کیوں حرام مہینے کہا گیا ہے، کیوں محترم مہینے کہا جاتا ہے، کیا کرنا چاہیے ان مہینوں میں ہم نے، کہ اللہ تعالی کی حدود کا بہت خاص خیال رکھنا ہے۔ ویسے تو سال کے 12 مہینے ہی خیال رکھنا ہے، لیکن چونکہ یہ محترم مہینے ہیں ان کا احترام لازم ہے ہر ایک پر۔ جب آپ سوچیں کہ ایون زمانے جاہلیت میں جو مشرک تھے، جو توحید سے دور دور کا جن کا واسطہ نہیں تھا، وہ لوگ خود زمانے جاہلیت میں محترم مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، تو آپ بتائیں کہ ایک مسلمان پر پھر کیا لازم آتا ہے کہ وہ ان سے بڑھ کر، اس سے زیادہ ان محترم مہینوں کا خیال رکھے، کہ نہ کسی کو تکلیف دے، نہ کسی کا دل دکھائے، نہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم ابھی تلوار ہاتھ میں لے کر کوئی جنگ نہیں کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زبانی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا پھر طنز تانے وغیرہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بات چیت بند ہو جاتی ہے، قطع تعلقات ہوتے ہیں. تو ان سب کو ختم کیا جائے، ان محترم مہینوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ اس میں تعلقات اگر خراب ہے تو اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، کسی کا دل دکھائے تو اس سے معافی مانگی جائے، تعلقات کو خوشگوار بنایا جائے، تعلقات میں کشیدگی تھی تو اس کو ختم کیا جائے اور اس میں خوشگواری لائی جائے، ایک دوسرے کا ساتھ دیا جائے نیکی کے کاموں میں اور برے کاموں سے منع کیا جائے. یعنی خاص طور سے ان مہینوں کا حق ہے کہ ہم ان کا احترام کریں اور نیکی کے کام زیادہ سے زیادہ کریں اور برائیوں سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا اس حد تک بچنے کی کوشش کریں، اور اسپیشلی لڑائی جھگڑے والی بات تو بالکل نہ کریں، اور اگر کر لی تھی تو اس پر معافی مانگ کر دوبارہ تعلقات کو خوشگوار بنا لیں. کیونکہ جب جنگ اس مہینے میں منع ہے، یہ تو بڑے پیمانے پر ہوئی جنگ، لیکن جو چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی ہیں زبانی یا تان و تشنی کے ذریعے سے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو یہ چار باتیں سیکھنے کو ملی ہم کو. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی اور یہود کی مشابہت نہ ہو اس لیے رسول اکرم نے نو کا بھی روزہ رکھا. آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قربت کے لحاظ سے، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. اور افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، عاشورہ عشر سے یعنی دس محرم کو کہتے ہیں. تو یہ اس کی فضیلت ہوئی. دوسرا، ہم نے جو آج کے لیکچر کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، سیکنڈ حصہ ہے ہسٹوریکلی یعنی تاریخی لحاظ سے اس مہینے کی یا اس دن کی اہمیت. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ تاریخی لحاظ سے یا جو بھی آپ کہہ لیں، ویسے تو ایک ضعیف حدیث ملتی ہے جس میں بہت ساری باتیں کہیں گے، لیکن ہم اس کو نہیں لیں گے اس حدیث کو، ہم صرف جو اوتھینٹک حدیث ہے ہمارے سامنے اسی کو لیں گے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی. یہ اوتھینٹک ذرائع سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کو اسی پر رکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس کو بھی ہم اگر دیکھا جائے تو ون بائی ون لے سکتے ہیں، یعنی ہم کو اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے اس ہسٹوریکل تاریخی واقعے سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے. اور یہی مطلب یعنی جو ہجری کیلنڈر شروع ہوا اسی مہینے سے شروع ہوا، اس لحاظ سے بھی ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، امت مسلمہ کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، میری اور آپ کی یا ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کا جو نیا سال شروع ہو رہا ہے وہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، ہمیں کیا نصیحت کرتا ہے، اور تاریخ لحاظ سے چاہے وہ انبیاء ہو، صحابہ ہو یا بعد کے دور کے لوگ ہوں، انہوں نے اسے کس طرح لیا اور کیا چیز یعنی ان کو کیا موٹیویشن ملا اس سے، اور ہمیں کیا موٹیویشن اس سے لینا چاہیے، ملنا چاہیے، یہ کیا دروس یا عبرت اور نصیحتیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے، وہ ہم دیکھیں گے ون بائی ون. دیکھیں پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کی قوم یا جو بنی اسرائیل تھے، آپ دیکھیں کتنے سال ہر سال سے، تقریباً کئی سو سال گزر چکے تھے جب سے وہ فرعون کی غلامی میں تھے، ہے نا؟ یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد کچھ سالوں تک کے ان کی حکومت رہی وہاں پر بنی اسرائیل کی، اس کے بعد وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ کو بھولا، اپنے فرض منصبی کو بھولا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب محکوم قوم بنا دیا اور ایک ظالم قوم ان کے اوپر مسلط کر دی. یہ سب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور یہی قوموں کے عروج و زوال کی یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جب کوئی بھی قوم اپنے فرض منصبی کو بھلا دیتی ہے، یعنی جو اس کا ایکچوئل کام ہے، جو اس کا فریضہ ہے، اس کو بھول کر بیکار کاموں میں لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو محکوم کر دیتا ہے اور جو دوسری قومیں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آئی ہوگی نا آپ کے، یعنی امت مسلمہ کی ہسٹری دیکھنے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو کہ پہلے غالب تھے پھر مغلوب ہوئے اور کئی سو سال تک فرعون کی غلامی میں مبتلا رہے. اور فرعون ان سے کیا کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کو, ان کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا یا ختم کر دیتا تھا تاکہ زیادہ میجورٹی نہ ہو جینٹس کی, لیکن آگے نسل کو چڑھانے کے لیے, نسل کو آگے بڑھانے کے لیے, تاکہ ان کو ایک طرح سے فری لیبر ملے. اور سارے لیبر کے جو کام تھے وہ سب یہ بنی اسرائیل سے لیا کرتے تھے. وہ لوگ لیبر طبقہ ان کا بنی اسرائیل تھے, یعنی وہ محکوم تھے, لہٰذا ان سے سارا کام لیا جاتا تھا اور ان کو اجرت بھی نہیں دی جاتی تھی سوائے کھانے پینے کے علاوہ, زیادہ نہیں دی جاتی تھی ان کو. اور ان کو بہت ہی زیادہ دبا کر رکھا گیا تھا. آج کل کے جو کنسنٹریشن کیمپ ہے جیسے کہ برما میں یا پھر چین میں, آپ لوگ جانتے ہوں گے, سنا ہے کبھی نام یوگر مسلم جو ہے یا اس طرح کے جو کیمپوں میں وہ رکھے جاتے ہیں, تو کیمپوں کی لائف کیا ہوتی ہے کہ ان سے مزدوری کروائی جاتی ہے لیکن ان کو اجرت بھی نہیں دی جاتی, ان کو کوئی چیز کی آزادی نہیں ہے, نہ وہ خود سے سوچ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں, نہ خود اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں. کھانے بھی ان کو وہی ملتا ہے جو ان کو دیا جاتا ہے بس, چاہے وہ حلال ہو یا حرام, ان کو زبردستی کی جاتی ہے حرام کھانے پر, مجبور کیا جاتا ہے. تو سیم ویسے ہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ فرعون اور جو اس کی قوم کے لوگ تھے وہ, انہوں نے ان کو بندی بنا کر رکھا تھا, محکوم بنا کر رکھا تھا. تو اب دیکھیں کہ یعنی اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب تک کہ بنی اسرائیل اچھی کنڈیشن میں تھے, یعنی ان کی جو شکر گزاری تھی, ان کا جو فرض تھا, تب تک اللہ تعالیٰ نے کو غالب رکھا, اس کے بعد محکوم کر دیا. تو ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی ہسٹری ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ آج ہم جو زوال کا شکار ہیں امت مسلمہ, اس کی کیا وجوہات ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو نجات دی, تو وہ نجات اس لیے دی نا کہ پہلے وہ محکوم تھے. تو محکوم تھے تو کیوں تھے, اس کے کیا ریزنز تھے, کیا وجوہات تھیں, اور اس پر ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب تک ہم یہ سب چیزوں پر غور نہیں کریں گے, ہم اپنے آگے بڑھنے کے لیے کیسے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں آپ بتائیے. جب ہمیں یہی نہ معلوم ہو کہ ہمارے زوال کی وجوہات کیا ہیں اور ہمارا عروج کن راستوں سے آ سکتا ہے, جب ہم یہ ریزنز تلاش نہیں کریں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں. جب اگر ایک اسٹوڈنٹ کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ نیٹ میں کیا سوالات آنے والے ہیں, کون سے سبجیکٹس مجھے پڑھنے ہیں, بس وہ جا کر ایگزام دینے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں تو بہت پڑھ رہا ہوں بہت پڑھ رہا ہوں, اور وہ سب ادھر ادھر کی باتیں پڑھ لے, لیکن جو ایکچوئل جس سبجیکٹ کے لیے وہ پڑھ رہا ہے, ایگزام دے رہا ہے, وہی نہ پڑھے, تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو, یا جو بھی کوئی بھی فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہو, تو جس سبجیکٹ میں اس کو آگے بڑھنا ہے یا اس کو ایڈمیشن لینا ہے, تو اگر وہ اس سبجیکٹ کے علاوہ باقی سارے سبجیکٹ پڑھ لے تو کیا وہ کامیاب ہوگا؟ ہم میں سے سب کے بچے نیٹ میں گئے ہوں گے یا انجینئرنگ میں گئے ہوں گے, سب جانتے ہیں اس بات کو, ہے نا. جو انٹرنس ایگزام ہوتا ہے اس کے لیے کس کی تیاری کرنی پڑتی ہے؟ انہیں سبجیکٹ کی تیاری کرنی پڑتی ہے, انہیں مضامین کو, انہیں ٹاپکس کو پڑھنا پڑتا ہے جو جس کا ایگزام ہونے والا ہے. آپ دوسرے بہت سارے سبجیکٹس پڑھ لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں. تو ہمیں یہ سال, یہ مہینہ, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ, یہ محرم کا مہینہ, جبکہ ابھی اسلامی کیلنڈر شروع بھی نہیں ہوا تھا, تب سے ہمیں اس کی تعلیم دی گئی کہ اس مہینے کا روزہ رکھے, کیونکہ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی فرعون سے. تو فرعون کے غلامی میں آنے کے کیا ریزن اور اسباب تھے, اور اس سے نجات حاصل کرنے کے کیا اسباب بنے, سبحان اللہ. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس مہینے میں ضرور, میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور اسلامک ہسٹری پڑھیں, اسلامی تاریخ پڑھیں, اور بنی اسرائیل کی ہسٹری بھی پڑھیں. بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں اس کے اوپر, اور قوموں کے عروج و زوال کے نام سے, کہ قومیں کب عروج پاتی ہیں اور کب وہ زوال پذیر ہوتی ہیں. تو لہذا ہم ضرور کوشش کریں, یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے, محرم کا مہینہ, کہ عروج اگر چاہیے تو کیا کرنا ہوگا, اور زوال اگر آتا ہے تو کن راستوں سے آتا ہے زوال, اس کے ریزنز تلاش کرنا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے, اور ہماری آنے والی جنریشن کو بھی بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو, تاکہ وہ ایک آگے بڑھنے کی دوڑ میں لگے رہیں, صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے, دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے بنیں. تو یہ مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے. دوسری بات کہ مد و جزر زندگی کا حصہ ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم زیادہ قریب ہیں نسبت کے اعتبار سے, ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں شکر گزاری کے طور پر. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. دوسری بات ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کتنی بھی بری حالت میں چلے جائیں, یعنی قومیں اگر کتنی بھی زیادہ پستی کا شکار ہو جائیں, کتنا بھی زیادہ زوال کا شکار ہو جائیں, کتنا بھی زیادہ محکومی ہو, کتنی بھی زیادہ مظلوم ہو, لیکن کوشش کرنی چاہیے ہی نہیں کرنی چاہیے. یعنی یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے, محرم کا مہینہ یہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کے حالت کتنے بھی خراب ہوں, آپ وہاں سے نکلنے کی کوشش اور جد و جہد ضرور کریں, اللہ تعالیٰ ضرور نکالتا ہے آپ کو ان حالت سے. جیسے جیسے آپ کی کوشش, جیسے جیسے آپ کی جد و جہد ہوگی, جیسے جیسے آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو وہاں سے نکال لے گا, آپ کے لیے راستے کھولتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ. تو دوسری بات کیا ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ کتنے بھی ورسٹ حالت کیوں نہ ہو, چاہے ہم ہندوستان میں ہوں, چاہے برما کے رہنے والے ہوں, چاہے چین کے رہنے والے ہوں, چاہے دنیا میں کہیں بھی غزہ فلسطین کہیں پر کہیں کے بھی رہنے والے ہوں, سیریا کے ہوں, حالت کتنی بھی ورسٹ کیوں نہ ہو جائے, وہاں سے نکلنے کی یا ان حالت کو چینج کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے, جدوجہد ضرور کرنی چاہیے. یہ نہ سوچے کہ نہیں بس اب تو حالت ختم ہی ہوگا, اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہاتھ پر ہاتھ پیر ڈال کر بیٹھ جاؤ اور بس سپر ڈال دو. نہیں, مومن کبھی حالت کی دھارے پر نہیں بہتا, یہ اپنے آپ کو حالت کے حوالے نہیں کرتا, بلکہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, جدوجہد کرتا ہے. تو لہذا حالت کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو, کبھی یہ نہ سوچیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں, اب تو یہاں رہ نہیں سکتے, یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی. آپ بتائیے کہ 20 کروڑ لوگ ہجرت کر سکتے ہیں؟ جو چند لوگوں نے, چند ہزار لوگوں نے ہجرت کی تھی, 50,000 لوگوں نے, تو ابھی بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں, 50 سال سے 70 سال سے بارڈر پر پڑے ہیں, نہ ادھر والا ان کو دینے کو تیار, نہ ادھر والے واپس لینے کو تیار. تو 20 کروڑ لوگ کیسے ہجرت کر سکتے ہیں بھلا, یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ تو حالات کا رونا نہ روئیں, اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ان حالات سے نکلنے کی کوشش کریں, جدوجہد کوشش. تیسری چیز مایوسی, مایوسی کفر ہے. کیا کہا گیا ہم کو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ تعالی کی ذات سے مایوس نہ ہو, اور مایوسی تو کفر ہے. جو کافر ہیں وہی اللہ تعالی کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں. یعنی یہ دن, یہ روزہ, یہ وقت ہمیں بتاتا ہے, یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے, یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ بنی اسرائیل مایوس نہیں ہوئے, کوشش کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یا کسی بھی طرح سے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے یعنی انبیاء بھیج کر ان کے اندر وہ جذبہ زندہ رکھا اور وہ مایوسی کا شکار نہیں ہوئے. سبحان اللہ, دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام سے بات کرو, سوری فرعون سے بات کرو اور ان سے اس سے نرمی سے بات کرنا, اب سوچے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے مجرم تھے اس قوم کے, کیونکہ وہ انہیں ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا نا, قتل خطا ہو گیا تھا, جان بوجھ کر نہیں کیا تھا انہوں نے, اور پھر وہاں سے وہ نکل گئے تھے مدین کی طرف. جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں کہا کہ اپنے بھائی, تمہارے بھائی کو مددگار کے طور پر تمہیں دے رہے ہیں اور تم جاؤ ان کے ہاں. اب سوچے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ان کے ہاں پرچہ کٹا ہوا ہے, سمجھے, فرعون کے یہاں پر, اور پھر وہ بنی اسرائیل کو آگے بڑھانے کے لیے, وہاں سے نکالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے فرماتے کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو. سوچے کیا وہ ہوگا موقع, یا موسیٰ علیہ السلام کو کتنا ڈر نہیں لگ رہا ہوگا. اور ہم پڑھتے ہیں کہ جب وہ جادوگروں نے جو ڈالے تھے سارے ان کے جادو, تو خوف میں مبتلا ہو گئے تھے, اور یہ انسانی فطرت ہے, رسول بھی انسانی ہوتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا کچھ سیکھنے کو ہم کو ملتا ہے کہ وہ جو پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیوں بیان کیا, یہ فرعون کا ذکر کیوں ہے قرآن میں بہت زیادہ بار بار, کی کیسے موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے گئے اور ہر دفعہ ایک الگ پیرائے میں, الگ انداز میں ہے. دراصل قرآن ہمیں سکھاتا ہی یہ ہے, قرآن ہمیں بتاتا ہی یہ ہے کہ اپنے حالات کو, اپنے آپ کو حالت کے حوالے نہ کر دو, وقت کے دھارے پر بہتے ہوئے نہ چلے جاؤ, بلکہ وقت اور حالت کو اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو کہ تم جیسا ہی نہیں تم چاہتے ہو, جو اللہ تعالی کی مرضی ہے اس کی مرضی کے مطابق وقت اور حالت کو ڈھالنے کی کوشش کرو. یعنی یہ محرم کا مہینہ, عاشورہ کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے جدوجہد, کوشش, صحیح اسٹرگل, اور اللہ تعالیٰ سے امید اور مایوسی سے دوری. ایک مسلمان مایوس ہو ہی نہیں سکتا حالت سے, بلکہ وہ ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے کوئی امید کی کرن ڈھونڈ نکالتا ہے اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. ابھی تو ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سیکھ رہے ہیں, لیکن سیم اسی میں ہم ہجرت کے واقعے سے بھی سبق سیکھیں گے. اسی میں ہسٹوریکل جو ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے کہ ہسٹوریکلی یہ مہینہ کیسے ہے تاریخ لحاظ سے. تو ابھی ہم چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے, بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کیسے کیا ہوگا کہ آپ فرعون کے دربار میں گئے اور کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, اور جب بنی اسرائیل نکلے, یعنی بنی اسرائیل کو تو اس نے حوالے کرنے سے انکار کر دیا, لیکن راتوں رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لے کر نکل جاؤ, اور موسیٰ علیہ السلام رات میں بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے. بعد میں فرعون کو پتا چلا, اس نے سارے لشکر جمع کیا اور سارا واقعہ آپ جانتے کہ کیا ہوا تھا. جب وہ لوگ سمندر کے کنارے پہنچے بنی اسرائیل, اور پھر اس کے بعد پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا, تو اس وقت بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لمدرکون کا لفظ آتا ہے نا, کہ بس ہم تو پکڑے گئے موسیٰ, بس اب تو ہم مارے گئے, دیکھو لشکر پیچھے آ گیا ہے, یہ کیا ہوا؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا ہم سے, اب ہم تو پکڑے گئے مارے گئے. جی, یعنی سامنے سمندر پیچھے سے لشکر, یعنی نہ اگڑتے بنے نہ نگلتے بنے, نہیں دونوں طرف سے پھنس گئے, سبحان اللہ. لیکن دیکھیں ایک اور بات, جو یعنی تیسری بات کیا تھی, کہ مایوسی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. چوتھی بات یہ کہ معجزات ہوتے ہیں, یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کرتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, تو سبحان اللہ معجزات رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا مارو, اور جب انہوں نے اپنا عصا مارا تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور راستہ بن گیا. یعنی یہ پوری, مجھے لگتا ہے کہ پوری ہسٹری میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام جو معجزات تھے, اس میں سب سے بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا, پیش آیا بنی اسرائیل کے ساتھ, کہ سمندر کا دو حصوں میں تقسیم ہو جانا, امیجن کریے, پاسبل ہے؟ لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنے کی دیر ہے, اور سبحان اللہ وہ ہو جاتا ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ بعض اوقات معجزات کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے, اور یہ آج بھی پاسبل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے, یعنی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے راستے کھولتا چلا جائے گا ان کے لیے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں, اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, لاغلبن انا ورسلی, کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ غالب کر کے رہے گا اللہ تعالیٰ, یا غالب رہے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور رسولوں کے فالوورز کی مدد فرماتا ہے, اور آج بھی یہ معجزات ممکن ہیں. ایسا نہ سمجھیے کہ یہ آج نہیں ہو سکتے, آج بھی فرشتے اتر سکتے ہیں, آج بھی یہ معجزات رونما ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان ویسا ہو اور ہم اللہ کی خاطر ان راستوں میں قدم رکھ دیں, چاہے وہ دشوار گزار راستے ہی کیوں نہ ہو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی. واقعی میں ابھی بھی فرشتے آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مدد فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی, اور پھر زمین میں غلبہ کس کو عطا کیا, یا انہیں زمینوں کا مالک اللہ تعالیٰ نے کس کو بنا دیا, یعنی وہ لوگ جو محکوم تھے, جو مظلوم تھے, جہاں ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, اسی زمین کا, اسی مال کا وارث اللہ تعالیٰ نے کس کو بنا دیا؟ خود اسی قوم کو, بنی اسرائیل کو. سبحان اللہ, ایسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو آج بھی جو حالات ہیں, ان حالات سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کریں اللہ کے لیے, کچھ کریں, اپنے آپ کو کارآمد بنائیں اپنی زندگی کو. زندگی ایک بار ملتی ہے, ایک بار ملی ہم کو زندگی, اس زندگی میں ایسا کچھ کر جائیں جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو, اس دنیا میں بھی اور بعد کے دن کے لیے بھی, آخرت کے لیے بھی, جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم کوشش کرنے والوں میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ کوشش کی تھی, کچھ جدوجہد کی تھی. آپ دیکھیں کھانا پینا ہی تو زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے. آزمائشیں, مشکلات زندگی میں بہت ساری آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, سب کچھ آتا ہے, لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے والے بننا ہے. یعنی ہمارا نام کن لوگوں میں لکھا جائے گا, یہ بات سوچیں آپ, کہ کوشش کرنے والوں میں یا مایوس ہو کر بیٹھ رہنے والوں میں. اور اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ خواتین کو اپنے آپ کو بالکل بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بہت بڑا جذبہ, بہت ہمت اور طاقت دی ہے. انہیں خواتین, بلکہ میں تو کہتی کہ بعض اوقات خواتین کے اندر برداشت کرنے کا, تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جذبہ مردوں سے زیادہ ہوتا ہے. یقین جانیے, جو درد ذہن کی تکلیف عورت اٹھاتی ہے وہ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا. ایگری کریں گی آپ؟ جو اتنی تکلیف سے گزر سکتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیف سے گزرتی ہے ایک عورت, تو جب وہ درد کو برداشت کر سکتی ہے تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتی. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی ہمت رکھی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مضبوط بنایا ہے, مرد سے زیادہ صبر رکھا ہے عورت نے, اور زیادہ باہمت بنایا ہے. تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر کی یہ کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں, اپنے آس پاس کے ماحول کو نیک بنا سکتے ہیں. تو حالات سے مایوس نہ ہو, کچھ نہ کچھ کریں, کچھ نہ کچھ کریں, کچھ نہ کچھ کوشش, جدوجہد کچھ کریں کہ جس سے وہ آپ کے لیے صدقے جاریہ ثابت ہو. تو یہ اسٹرگل, یہ محنت, یہ جدوجہد, کوشش اور مایوسی سے نکلنا, کیونکہ مایوسی کفر ہے, اور امید کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا, امید کا دامن تھامے رکھنا, یہی یہ مہینہ ہمیں سکھاتا ہے. جو اس مہینے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی, عاشورہ کا ہی دن تھا وہ, آج عاشورہ ہے, آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی, ان کی قوم کو نجات دی تھی فرعون سے. تو آج بھی بالکل ہو سکتا ہے, بازی پلٹ سکتی ہے. ایمان ویسا ہونا چاہیے, کوشش اور جدوجہد ایسی ہونی چاہیے کہ آج بھی چاہے وہ کتنے بھی بڑے سپر پاور کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو لمحوں میں نیست تو نابود کر سکتا ہے, اور حق غالب ہو سکتا ہے, حق ہی غالب ہو کر رہے گا. اور یہی سیم ہمیں, کیوں عمر رضی اللہ عنہ نے اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع کیا تھا, جو اس کی ہسٹری ہے وہ تھوڑی یوں ہے کہ جو ہسٹوریکلی ہم پڑھ رہے ہیں نا, سیکنڈ جو ٹاپک تھا ہمارا اس لیکچر کا, کہ تاریخ کے لحاظ سے ہم اس کی اہمیت کو جانیں گے. ہجری کیلنڈر اسی مہینے سے شروع ہوا تھا, تقریباً 16 ہجری کی بات تھی, یعنی 16 سال گزر چکے تھے, رسول اکرم ہجرت کیے ہوئے 16 سال گزر چکے تھے. ایک کیس آیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, وہ کیس کو سالو کرنے کے لیے وہ لوگ بیٹھے تھے تمام صحابہ اور سب لوگ مل کر. تو جو پرسن تھے وہ لوگ آرگیو کر رہے تھے کہ نہیں, اس شعبان میں یہ معاملہ پیش آیا تھا, کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں پچھلے شعبان میں یہ معاملہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی تھی, اور یہ آرگیوز ختم نہیں ہو رہے تھے. تو تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس کیلنڈر کیوں نہیں, یعنی ہم کو تاریخ معلوم ہونا چاہیے تھا تاکہ یہ معاملہ حل ہو جاتا اور ہمیں پتہ چل جاتا کہ کون سے شعبان کی بات تھی. یعنی جو بھی ہجرت, جو سال تھا, جو بھی تھا, کون سے سال کی بات تھی, کیونکہ اس سے پہلے تک زمانے جاہلیت میں عربوں کے یہاں کیلنڈر نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ لوگ کسی بھی چیز کو عام کے لحاظ سے, سال کے لحاظ سے یاد رکھتے تھے. جیسے کہ رسول اکرم کی پیدائش کا دن عام الفیل سے تقریباً 50 دن بعد یا 50 دن پہلے ہے نا, تو وہ لوگ عام الفیل ہے یا اس طرح کے جو واقعہ تھے اس سے یاد رکھتے تھے. یعنی ہر بار کیلنڈر چینج ہوتا تھا, یعنی ہر بار کوئی ایک نیا جو واقعہ پیش آتا تھا, اہم واقعہ, پھر وہ وہاں سے اس کو یاد رکھتے تھے. تو کوئی کیلنڈر نہیں تھا. تو سبحان اللہ, دیکھیں جب قومیں ترقی پاتی ہیں, جب عروج حاصل ہوتا ہے قوموں کو, تو وہ اپنی چیزیں ایجاد کرتی ہیں, الحمدللہ نئی چیزیں بنتی ہیں. یعنی اسلام جب سبحان اللہ سویلائزیشن کی طرف جا رہا تھا, مسلمان رائز ہو رہے تھے, مسلمانوں کو عروج مل رہا تھا, الحمدللہ عروج کی طرف جا رہے تھے, تو انہوں نے اپنا کیلنڈر خود بنایا. کہا کہ ہم رومن یا پرشین کیلنڈر کو نہیں مانیں گے بلکہ اپنا کیلنڈر خود بنائیں گے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان اسلام رائز ہوتے ہوتے اور مسلمان عروج کی طرف جاتے جاتے اتنے آگے بڑھے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں, جو امیہ خلیفہ میں سے ایک تھا, کہ سوچا کہ اپنی کرنسی ہونی چاہیے, ہم یہ رومن پرشین سکے نہیں چلائیں گے بلکہ ہم کو اپنے کوائن بنانے پڑیں گے, اپنی کرنسی بنانی پڑے گی. سبحان اللہ, تو آپ دیکھیں کہ جب ترقی ہوتی ہے تو کیسے خود بخود چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور ضرورت پڑنے لگتی ہے ان ساری چیزوں کی. اپنا کیلنڈر, اپنا کوائن, اپنا سکہ, اپنی کرنسی. تو سبحان اللہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کیس کے ڈسکشن پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارا اپنا خود کا کیلنڈر ہونا چاہیے تاکہ یہ ڈیٹ یاد رہے ہم کو اور ہمیں دوسروں کو نہ فالو کرنا پڑے اور اس طرح سے تو بہت مشکل ہوگی. تو عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ ڈسکشن چلا تھا کہ ٹھیک ہے چلو ہم لوگ اپنا اسلامک کیلنڈر شروع کرتے ہیں لیکن کب سے شروع کریں. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ رسول اکرم کی پیدائش کے دن سے شروع کریں نیا کیلنڈر, کچھ نے کہا کہ رسول اکرم کی وفات کے دن سے شروع کریں, کچھ نے کہا کہ جب اقرا پہلی وحی نازل ہوئی اس دن سے شروع کریں. سب الگ الگ ڈفرنٹ ڈفرنٹ مشورے دے رہے تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایسا کریں کہ جب رسول اکرم نے جو سال ہجرت کی اس سال سے ہم اپنا اسلامک کیلنڈر پہلا کیلنڈر شروع پہلا سال شروع کریں. کیونکہ یہ جو ہجرت تھی دراصل ہجرت نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا. سبحان اللہ, یعنی جو اسکالرز اس کے بارے میں جملے لکھتے ہیں کہ ہجرت یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے تاریخ کا رخ پلٹ دیا. سبحان اللہ, اسلام جب بھی وہاں پر مکہ میں مغلوب تھا مدینہ آنے کے بعد غالب ہو گیا. سبحان اللہ, ایک اسلامک سٹیٹ قیام عمل میں آیا, اسلامی حدود کو رائج کرنے کا موقع ملا, اسلام کو فروغ دینے کا ذریعہ بنا ہجرت کا سفر, یعنی مدینہ آنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی جو ہسٹری چینج جو ہوئی سبحان اللہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی. تو علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تو یہ مشورہ عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے پھر اسی سال کو پہلا سال, یعنی زیرو سے نہیں تھا بلکہ پہلا سال تھا یہ سمجھے, ٹھیک ہے پہلا سال وہ قرار پایا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی. لیکن اب پہلا مہینہ کون سا قرار دے, تو کیونکہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی, یہ بات تو طے ہے, یعنی اوتھینٹک سورس سے ثابت ہے کہ ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی. اسی لیے امام مالک کا اوپینین یہ تھا کہ ایکچولی ان لوگوں نے ربیع الاول کو پہلا مہینہ بنانا چاہیے تھا. ہجری کیلنڈر جب شروع کیا گیا تو ربیع الاول پہلا مہینہ ہونا چاہیے تھا نہ کہ محرم. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا عثمان رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا, دونوں میں سے کسی کا مشورہ تھا, کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ چونکہ لوگ حج سے واپس آتے ہیں اور حج کے بعد محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے, تو حج سے آنے کے بعد انسان بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے, اور اس وقت جو صحابہ کرام جب حج سے واپس آتے تھے تو تقریباً 8 دن یا 10 دن لگتے تھے آنے کے لیے, کیونکہ اونٹوں پر سفر ہوتا تھا, پیدل سفر ہوتا تھا, تو اور صحابہ کرام ہر سال حج کرتے تھے. جب وہ لوگ مکہ سے واپس آتے مدینہ حج کر کے تو تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہوتے تھے حج کے, یا 12-13 دن گزر چکے ہوتے تھے, اور پھر نیا مہینہ محرم شروع ہو جاتا تھا. تو کہا کہ چونکہ انسان جب حج سے واپس آتا ہے مسلمان تو بالکل وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے, تو ایک نئی زندگی ایک نئے سفر کا وہ آغاز کرے, ایک ایسی زندگی گزارے کہ گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے, لہٰذا محرم کا مہینہ پہلا مہینہ رکھیں گے. اور یہ مشورہ سب کو پسند آیا, لہٰذا محرم کا مہینہ پہلا مہینہ رکھا گیا. اس لیے جو ہجرت والے اس میں جو تھوڑے سے کنفیوژن ہے نا کہ اچھا اگر اس مہینے ہجری سال شروع ہوا تو رسول اکرم کی عمر کتنی بنتی ہے, تو ایکچولی ربیع الاول کا مہینہ تھا ہجرت کا مہینہ, لیکن جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ رکھا گیا وہ محرم رکھا گیا. اور اس کو ثابت کیا ہے امام سہیلی نے, جو ہمارے علوم الدین کلاس کے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے, ابھی ہم نے محاضرہ کی سیرت جو پڑھی تھی تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت پر امام سہیلی سب سے اوتھینٹک مانے جاتے ہیں, یاد ہے ہمارے علوم الدین کلاس کے اسٹوڈینٹس کو, ہم نے امام سہیلی کے بارے میں پڑھا تھا جب سیرت کے رائٹرز کا ہم پڑھ رہے تھے. تو امام سہیلی نے کئی سال کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو پہلا مہینہ محرم رکھا تو اس کا بھی ہم کو قرآن سے ہی دلیل مل جاتی ہے. اور وہ دلیل کیسے ملتی ہے, یعنی عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ بہت صحیح تھا کہ محرم کے مہینے کو انہوں نے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ رکھا, وہ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ توبہ کے بھی جو آپ کو آیت سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمیشہ سے مہینوں کی گنتی تعداد 12 ہی تھی, اسی میں سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو پہلی مسجد جو قائم ہوئی اس سے سا جو پہلی مسجد قائم ہوئی اس میں اول کا ذکر آتا ہے. آپ لوگ سورۃ توبہ دیکھ لیجئے گا کہ پہلی مسجد جو قائم ہوئی وہ تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی, تو اول کا لفظ اس میں آیا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ رکھا گیا یہی زیادہ صحیح تھا, یعنی یہی قول زیادہ صحیح تھا, کیونکہ حج کے مہینے سے جب واپس آتے ہیں تو انسان ایک نیا عزم لے کر آتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ صحیح تھا کہ ٹھیک ہے ہجرت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی لیکن پہلا مہینہ محرم کا مہینہ رکھا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کچھ سوچ کر ہی یا قرآن کی آیت سے دلیل لے کر ہی محرم کے مہینے کو پہلا مہینہ رکھا تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا پڑھا ہسٹوریکلی تاریخ کے لحاظ سے, اب ہم ہجرت کا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی اور پھر وہیں سے ہجری کیلنڈر شروع ہوا, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم ہے اور یہ جو اسلامی کیلنڈر شروع ہوا اس کی شروعات ہجرت سے رکھی گئی. کیوں؟ کیونکہ ہجرت یہ وہ واقعہ تھا جس نے حالات کا رخ بدل دیا. یعنی آپ کو پوری تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملے گا جو ہجرت کا واقعہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہجرت کے سفر سے ہم کو کیا سیکھنے کو ملتا ہے, بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ اس سے بھی ہمیں کئی پوائنٹس ملتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک سٹرگل کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, تکلیفیں برداشت کی مکہ میں. آپ نے کئی جگہ آپ جا کر آئے, آپ نے حبش کی طرف صحابہ کو بھیجا, حبشہ کی طرف, آپ طائف کی طرف گئے, اور بھی بہت سارے جو گروپس آئے تھے, قبیلے آئے تھے, ان سے آپ نے بات کی کہ کیا تم ہمیں پناہ دے سکتے ہو یا کیا تم ہمیں جگہ دے سکتے ہو. مسلسل کئی سال سے رسول اکرم کی کوشش جاری تھی, یعنی تقریباً نبوت کے 4th سال سے, نبوت کے 4th سال سے لے کر نبوت کے 11th سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں جاری رہی کہ آپ کو کوئی ٹھکانہ, کوئی جگہ مل جائے جس کی وجہ سے آپ کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کر سکیں اور اسلامی عبادات کو انجام دے سکیں کھلم کھلا. لیکن آپ کو کہیں سے مثبت جواب نہیں ملا. پھر جب مدینہ کے جو لوگ آئے تھے اور سب خزرج کے لوگ, اس کے بعد سے پھر آپ کو ایک ہمت ملی اور پھر ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جگہ دیں گے اور ہم آپ کو وہاں پر سپورٹ کریں گے. اور سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے, یعنی یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کوشش, یعنی آپ مسلسل کوشش کرتے رہیں. وہ جو ایک انگلش کا جملہ ہے کیا ہے وہ, کہ ٹرائی ٹل یو سکسیڈ, کہ آپ کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں, آخر کر ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملے گی, ہے نا. تو یہ جو محرم کے مہینہ نیا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا, یہ مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے کہ آپ کو کوشش کرتے 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 رہنا چاہیے یہاں تک کہ آپ کو کامیابی نہیں مل جاتی. جی یہ بھی ٹرائی ٹرائی بٹ ڈونٹ کرائی, بالکل صحیح ہے بات کہ کوشش کرتے رہیں, اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے, بلکہ ہم کو مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے. تو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کوشش کرتے رہیں مسلسل. پھر دوسری بات, ہمیں اس ہجرت کے واقعے سے جو سبق ملا, یعنی جو محرم کا مہینہ نئے سال کا پہلا مہینہ ہے, رسول اکرم یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اس مہینے کو کیوں, یہاں سے ہجری کیلنڈر کیوں شروع کیا اور کیلنڈر کی شروعات ہجرت سے کیوں کی. یعنی آپ دیکھیں پوری دنیا میں لوگ کسی کے اپنے بڑے لیڈر کے مرنے کے دن کو اہم سمجھتے ہیں, کوئی زندہ ہونے کے دن کو اہم سمجھتا ہے, لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں قبول کیا بلکہ ہجرت کے سفر کو سال کا شروعات کا دن بنایا. سبحان اللہ, کیلنڈر کا دن بنا, کیلنڈر شروعات کی وہاں سے. تو ہجرت کے سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات کو فیس کیا, اور آپ کے ساتھ ابوبکر صدیق تھے, کہ آپ دیکھیں کہ جب جس وقت وہ لوگ غار ثور میں تھے اور ابوبکر کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیں تو ہم کو دیکھ لیں گے, لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے کہ جن میں دو میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو, لا تحزن ان اللہ معنا. تو یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو دشمن, یعنی سامنے کھڑا ہوا دشمن وہ بھی نہیں دیکھ سکتا ہمیں, اس کی بھی آنکھوں پر اللہ تعالی پردہ ڈال دیتا ہے. تو ہمیں بھی آج کے حالات میں اللہ تعالی کی ذات پر اتنا یقین, اتنا توکل ہو کہ اللہ تعالی ہمارا ہی ساتھ دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم حق پر ہیں اور حق کو ہی غالب ہونا ہے. اللہ تعالی ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتا ہے, اور کہاں سے مدد آتی ہے ہم جان بھی نہیں سکتے, لہٰذا ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہوں, کبھی پیچھے نہ ہٹیں. دوسری بات, اس ہجرت کے سفر میں رسول اکرم کا اخلاق ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم کا کیا اخلاق تھا کہ اتنا مشکل سفر, دشمنوں کی طرف سے حملے کا خطرہ, اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, دیکھیں ام معبد رضی اللہ عنہ سے جو ملاقات ہوئی کہ بکری کے لیے اجازت چاہیے, اور اس تھوڑی سی دیر میں رسول اکرم کے اخلاق کی کس طرح سے وہ تصویر کھینچتی ہیں کہ وہ آج بھی سیرت کے پوری کتابوں میں وہ جملے بھرے پڑے ہیں ام معبد رضی اللہ عنہ کے. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف نے. تو سبحان اللہ, اس سفر میں بھی رسول اکرم کا اخلاق آپ دیکھیں کہ اجازت لیں, خود اپنے ہاتھ سے بکری کا یعنی وہ دودھ دوہا آپ نے سبحان اللہ, اور پھر خود بھی پیا, دوسروں کو بھی پلائے سب کو. تو رسول اکرم کا اخلاق آپ دیکھیں, پھر کوئی چرواہا تھا اس نے امان مانگی اس کو امان دی اور بھی بہت سارے واقعات پورے ہجرت کے سفر میں آپ کے واقعات دیکھ لیں آپ. پھر سبحان اللہ دیکھیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے پہلے قبا میں داخل ہوئے تو آپ کے آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کہ مسجد کی تعمیر کی. اس سے یہ بھی سبق ہم کو ملتا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے جب وہ کسی محلے میں جائیں گے کوئی نئے شہر میں جائیں گے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کا دیکھیں گے انتظام کہ نمازوں کے تعلق سے ان کی کیا کوشش ہو جد و جہد ہے. ایسی جگہ گھر لیں جہاں مسجد قریب ہو, اگر مسجد نہ ہو تو مسجد بنانے کی کوشش کریں. تو رسول اکرم کے اس ہجرت کے واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر یہ کہ سبحان اللہ اتنا لمبا سفر لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو جو آپ نے جو اسٹریٹجی استعمال کی کہ عام سفر سے ہٹ کر دوسرا سفر لیا, اس سے بھی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ حالات کے لحاظ سے فیصلے کرنا چاہیے. دشمن تاک میں ہو تو ہم کو بھی اس لحاظ سے یعنی ہم کو دشمن کی سوچ تک ہماری پہنچ ہو کہ وہ کہاں سے حملے کر سکتا ہے, لہٰذا پہلے کا پہلے ہمیں ان تمام رخنوں کو بند کرنا پڑے گا. پھر سب سے آخری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے, بہت ساری باتیں لیکن ابھی چونکہ ٹائم ہمارا ہو چکا ہے ابھی کے ٹاپک پر, کہ سب سے اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس واقعے سے, ہجرت کے واقعے سے, ہجرت کے سفر سے جہاں سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے, سب سے اہم بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک نان مسلم کو گائیڈ کیا تھا جو عبداللہ بن اریقت تھا, یا عبداللہ اریقت جو گائیڈ تھا آپ کا, یعنی کتنا ٹرسٹ وردی ہوگا وہ. رسول اکرم نے جس کو چنا تھا, آپ کی نگاہیں کتنی تیز الحمدللہ اس بارے میں کہ ایسے پرسن کو چنا کہ اس وقت 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان تھا, اور 100 اونٹ بہت بڑی رقم ہوتی ہے اس کی اگر دیکھا جائے تو. لیکن سبحان اللہ وہ کتنا ایماندار پرسن ہوگا کہ اس نے وہ 100 اونٹوں کا لالچ گوارا نہیں کیا, جبکہ اس کو کیا ملا ہوگا اس کے بدلے جو رسول اکرم نے اس سے اجرت طے کی ہوگی. ہو سکتا 2-4 اونٹ ملیں گے, 10 اونٹ ملے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ اس کی قیمت ملی ہوگی, لیکن وہ کتنا ایماندار تھا کہ جو اس نے وعدہ کیا آپ کو باقاعدہ اپنی منزل پر پہنچا کر اس نے چھوڑا. اور سب سے اہم بات جو سیکھنے کو ملی کہ غیر مسلموں کی جو صلاحیتیں ہیں, جو ایبلٹیز ہیں ان کے پاس, جو ان کے پاس جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے, اس سے ایک مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا, اٹھا سکتے ہیں. اگر ہم سب سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جائیں غیر مسلموں سے تو ہم کو تعلق ہی نہیں رکھنا ہے, ارے یہ تو نان مسلمز ہیں, ارے یہ تو ایسے ہیں تو ویسے ہیں, ان سے ہٹ کے رہو, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسے سے نہیں ہو سکتا, ہمارا اخلاق کب پتہ چلے گا ان کو. تو سب سے اہم بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے ٹیلنٹ سے, ان کی جو صلاحیتیں, اس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر ان کے پاس صلاحیتیں زیادہ ہیں اور اگر ہم اس کو اسلام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور استعمال کریں. یہ رسول اکرم کی سیرت سے ہمیں تعلیم ملتی ہے. اور سب سے آخری بات ہسٹوریکلی کہ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کو اور ان کے فالوورز کو غالب کرتا ہے. انہیں جو ہجری کیلنڈر ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مدینہ میں, لیکن سبحان اللہ دیکھیں کہ 10 سال کے اندر اندر کیا ہوا. ابھی تو صرف مدینہ کے ہی پورے لوگ مسلمان نہیں ہوتے جب آپ آئے ہجرت کر کے, لیکن سبحان اللہ آپ کی مسلسل محنت, جدوجہد, کوشش اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ شامل یعنی مدد, اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی, اور اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم جو دعا کرتے رہے مسلسل حق کو غالب کرنے کے لیے, وہ دعائیں, کوشش, ان سب سے کیا حاصل ہوا, سبحان اللہ کے آس پاس کے پورے علاقے الحمدللہ مسلمان ہو گئے, یعنی اسلام کے گود میں فتوحات ہی فتوحات آتی چلی گئیں الحمدللہ. اور کئی عرصے تک تقریباً 1000 سال تک مسلمان الحمدللہ غالب رہے, 1100 سال تک. اس کے بعد سے پھر زوال شروع ہوا, اور بیچ میں اتار چڑھاؤ آئے, ایسا نہیں کہ بیچ میں بالکل ہی پوری طرح سے اسٹیبلش ہی رہے ہوں, نہیں, اتار چڑھاؤ آئے, لیکن غلبہ اسلام کا ہی رہا الحمدللہ. کیسے بھی یعنی کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے تھے مسلمان, کتنے بھی گئے گزرے ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ غلبہ اسلام کو حاصل تھا. لیکن پھر سازشیں, اور یہی ہوتا ہے نا جب انسان کسی بھی چیز کو ایز اے گرانٹیڈ لیتا ہے کہ ہاں میں تو اس کا حقدار ہوں ہی, اور پھر جب وہ اس سے غافل اور لاپرواہ ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ سے پھر ساری جو چیزیں ہیں وہ چھنتی چلی جاتی ہیں, کیونکہ آس پاس کے لوگ پھر اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی حال مسلمانوں کے ساتھ ہوا. اسلام تو ہمیشہ غالب رہے گا, اسلام تو حق ہے, لیکن جو اس کو ماننے والے ہیں اگر ان کے اخلاق اور عادات ویسے نہ ہوں تو پھر وہ مغلوب ہو جاتے ہیں, اور وہ اسلام کی مغلوبیت نہیں ہے دراصل, مسلمانوں کی مغلوبیت ہے, کیونکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہیں اور ہم ان ذمہ داریوں کو کس حد تک نبھا رہے ہیں. تو سبحان اللہ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے اور اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتا ہے, ہمارے اندر ایک امید کی کرن جاگتی ہے کہ انشاءاللہ اسلام کو غلبہ ضرور ملے گا. اسلام کو تو غلبہ ہے ہی لیکن مسلمانوں کو غلبہ ملے گا اور مسلمان عروج کی طرف ضرور آئیں گے انشاءاللہ. ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو, بس ہم کو ویسا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے, یہ مہینہ ہمارے اندر ایک امید کی کرن جگاتا ہے کہ ہم ضرور غالب آئیں گے, ہم کو بھی غلبہ ملے گا, ہمیں بھی عروج عطا ہوگا. ایک دن ایسا ہوگا کہ مسلمان سب سے زیادہ پاورفل ترقی یافتہ لوگ ہوں گے انشاءاللہ, اگر وہ صحیح دین کو فالو کریں گے. اور یہ بہت ساری چیزیں مل کر ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں یہ نہ سوچیں کہ بہت سارے صرف جو مسجدوں کے امام ہیں وہی یہ سب کر سکتے ہیں, جی نہیں ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو ان ہر ایک کو ہر فیلڈ میں آگے آنا پڑے گا. ہم کو سیاستدانوں کی بھی ضرورت ہے, ہم کو اسکالرس کی بھی ضرورت ہے, ہم کو اماموں کی بھی ضرورت ہے, مؤذن کی بھی ضرورت ہے, ہم کو بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے ہر فیلڈ میں. ریسرچ میں ہم کو ضرورت ہے, مسلمان ریسرچ کریں, تحقیق میں آگے بڑھیں مسلمان, انوینشنز کریں. آپ دیکھیں جب اسلام کو غلبہ مل رہا تھا تو ان لوگوں نے اپنا کیلنڈر خود ایجاد کیا, انہوں نے اپنی کرنسی خود ایجاد کی ماشاءاللہ, خود روڈز بنائے, خود اپنے اصول اور پرنسپلز بنائے, کتنے کتابیں لکھی گئی, میڈیکل کالجز بنے اس زمانے میں. طب کے لیے لوگ باہر ملکوں سے مسلمانوں کے پاس آتے تھے طب سیکھنے کے لیے, یعنی ایسا سمجھ لیں کہ آج کا ایم بی بی ایس اور ایم ڈی کالجز مسلمانوں کے پاس تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. پورے سائنسدان مسلمانوں کے پاس تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. وہ لوگ سٹون ایج میں تھے, ڈارک ایج میں تھے, اور الحمدللہ ہم رائز ہو رہے تھے کیونکہ ہم ہر فیلڈ میں آگے تھے. ہم نے اریگیشن میں ترقی کی مسلمانوں نے, ہر قسم کے آپریشنز میں, جراحی میں ترقی کی, نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے گئے, کیا کچھ نہیں کیا مسلمانوں نے. تو جب آپ صحیح دین کو فالو کریں گے, اسلام تحقیق کرنے سے نہیں روکتا ہے, آپ ایکسپلور کریں دنیا کو, آپ تحقیق کریں, تحقیق کے لیول پر جائیں, تو ہر مسلمان بچے کو, ہر لڑکا لڑکی, ہمارے گھر کے سب ہر افراد کو ہر فیلڈ میں آگے ہونا چاہیے. تمام لینگویجز وہ سیکھیں. آپ دیکھیں رسول اکرم نے زید بن ثابت کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے کہا اور وہ 15 دن میں زبان سیکھ گئے ماشاءاللہ. تو الگ الگ لینگویجز سیکھیں تاکہ یہ زبانیں سیکھنے کا بھی بہت فائدہ ہے الحمدللہ. ہر فیلڈ میں ترقی کی طرف جائیں, اپنے آپ کو مضبوط بنائیں اور کوشش اور جدوجہد کریں. تھرڈ پارٹ جو تھا وہ آج کے لیکچر کا وہ رہ گیا, میں کوشش کروں گی انشاءاللہ, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. تو دیکھیں گے اس مہینے میں ہی کبھی موقع ملتا ہے تو جو تھرڈ پارٹ ہے اس کا وہ ہم لیں گے, اور بھی بہت ساری جو اس مہینے میں ایکچولی بدعات ہی میں جو اسپیشلی جو کربلا کا واقعہ ہے, چونکہ لوگ اس سے بھی واقف نہیں ہے تو اس کا بھی میں چاہوں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا 1-2 سال پہلے کہ میں اس واقعے پر کوشش کروں گی کہ صحیح نقطہ نظر سے روشنی ڈالی جا سکے. اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے اور ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے والا بنا ہے. تو جزاکم اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وقت میں برکت دے. سوری زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن یہ منیمم تھا, باقی اس کو دوسرے پارٹ میں ہم لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی امت کے لیے, اپنے دین کے لیے کچھ کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو اسی راستے میں لگائے, ہمارا ہر گھنٹہ, ہر منٹ, ہر لمحہ اسی راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے گزرے, اور اسی حال میں اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ملے کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم.